الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ہماری گفتگو چل رہی تھی محبوب بلاغت کے معرف کے عنوان سے، اور اس میں ہم مرحلہ و مرحلہ آگے بڑھتے ہوئے جس جگہ تک اس منزل میں پہنچے ہیں وہ توہین چلائیں گے امیر المومنین علیہ السلام کی زبان مبارک. اچھا، میں نے آپ کی خدمت میں یہ کیا تھا کہ جس طریقے سے کہ قرآن کریم نے توحید کی معرفت کئی لیول سے کرائی، انہیں توحید کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن میں ایک معیار نہیں ہے، بلکہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے اندر معنویت اور گہرائی اتنی زیادہ رکھتی ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے مخاطب چند مخصوص افراد ہیں، تمام لوگ نہیں ہیں ان آیتوں کے مخاطب. امام نے فرمایا کہ خدا اس بات کا علم رکھتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب گہرائی میں اترنے والی اقوام پیدا ہوں گی، اقوام متعنقون، تو ان کے لیے اس نے سورہ حدیث کی ابتدائی شرح آئے ہیں اور سورہ اخلاص نازل کر رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے سورہ اخلاص کی کوئی تفسیر عرض کرنے کی آپ کی خدمت میں کوشش کی تھی، تو اس سے آپ کو یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سورہ اخلاص میں کتنی زیادہ سمجھتے ہیں، اس کا ہمارا مفہوم کتنا حقیقت سے بڑھی ہے. تو ایک جگہ پر توحید کے حوالے سے قرآن کریم کی آیتیں یا سورہ اخلاص یا سورہ حشر کی آخری آیتیں یا سورہ حدیث کی ابتدائی سے آیتیں، یہ بہت بڑا نمایاں کہ ہمیں پھر قرآن کریم کے اندر کچھ وہ آیتیں ہیں توحید کے حوالے سے کہ جن میں اس سے سمجھ لیجیے کہ نسبتاً ایک کل کا معیار ہے کہ خدا نے اسماء کے ذریعے سے، صفات کے ذریعے سے اپنی معرفت انسانوں کو کرائی. اور ایک وہ درجہ ہے کہ جو تمام انسانوں کے لیے ایک طریقے سے ان کو راغب کرنے کے لیے، ان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ تم اس کائنات میں اپنے ارد گرد دنیا میں خدا کی نشانیوں کو دیکھو، خدا کی مخلوقات پر غور کرو اور ان کی صنعت، حکمت اور ان میں پائی جانے والی تدبیر کے ذریعے سے ان کے خالق کو پہچانو. یعنی یہ وہ ذریعہ ہے، یہ وہ توحید کا معیار ہے، یہ وہ خدا سے خدا شناسی کا وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں خدا کو یہ توقع ہے کہ تمام انسان اس حوالے سے کس طریقے سے خدا کو پہچان سکتے ہیں. یعنی یہ توقع خدا کو نہیں ہے کہ ہر شخص سورہ عشر کی آخری آئے کا سمجھ لے گا یا ہر شخص سورہ اخلاص سمجھ لے گا، لیکن کم از کم مخلوقات کو دیکھ کر خالق کو پہچاننا، صنعت کو دیکھ کر سامع کی معرفت حاصل کرنا، کہ خدا کی توقع اپنے بندوں سے ہے کہ کم از کم اتنا وہ ضرورت کر لیں گے، اس معیار پہ کم از کم ضرورت ہے. تو پچھلی دفعہ جو میں نے بارات خدمت میں رکھی تھی وہ یہی تھی کہ خود محب البلاغہ کے اندر بھی ایک طرف تو وہ خود بات ہے کہ جہاں امیر المومنین علیہ السلام نے انتہائی گہرے مطالب بیان فرمائے، اور اگر آپ اس کا مقایسہ اور موازنہ کریں تو تقریباً اس کے ہم پردہ اور کوئی کلام آپ کو نہیں ملتا کہ جس انداز سے توحید آپ نے بیان فرمائی ہے کچھ مقامات پر، اور پورے پورے خود میں نہیں ہے، پورے پورے خود میں ہی نہیں کہ دو چار جملے، بلکہ طولانی کلمہ، طولانی قطرے ہے، لیکن اس کا ایک ایک جملہ ایسا ہے، ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ جو تفصیل کرا، تشریح کرا، ایک جملے سے بھی آپ سہولت کے ساتھ نہیں گزر سکتے، ایک طرف وہ بیان ہے، اور دوسری طرف آپ نے خدا کی طرف ان چیزوں کے ذریعے سے متوجہ کرایا، خدا کی صنعت اور حکمت کے ذریعے سے. امام صادق علیہ السلام خود امام صادق علیہ السلام کے دور میں جب علمی مباحثات عروج پر تھے، تو اس وقت بھی آپ نے جن لوگوں سے گفتگو کی، جن لوگوں سے بات چیت کی ہے، جن سے مکالمے کیے ہیں، وہ بھی زیادہ تر اسی پر مبنی ہیں. یعنی خدا کی حکمت مخلوقات میں پائی جانے والی حکمتوں کے ذریعے سے خدا کی طرف متوجہ کرائے. قرآن کریم کی متعدد آیتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اس بات کی طرف شوق دلاتی ہیں, ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتی ہیں کہ تم کیوں نہیں اپنے ارد گرد کائنات پر اور زندگی پر نظر ڈالتے ہو. اگر تم ذرہ برابر بھی جو خدا کی تخلیقات ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کرو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تم خدا سے واقف رہو, کہ تم خدا کو نہ پہچانو. یہاں ایک بات بہت اہم جس کا تذکرہ پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن یاد دہانی کے لیے, کہ ہم اس عالم میں جو زندگی گزار رہے ہیں تو اس عالم کے دو پہلو یا دو جہت ہیں. یہ دنیا کہہ لیجیے اس کو آسانی کے لیے, یہ دنیا ایک وہ ہے کہ جو خدا نے بنائی ہے اور ایک وہ ہے کہ جو انسانوں نے بنائی ہے. ٹھیک ہے, خدا نے کیا دنیا بنائی ہے, یہ سارے مخلوقات آسمان زمین درخت چرند پرند انسان کا وجود, یہ دنیا خدا نے بنائی سب فرمائی. اور انسانوں نے کیا دنیا بنائی ہے, اسٹیٹس شہرت پیسہ مان کھیل کود جاب, یہ ساری دنیا کیا ہے, انسانوں کی تخلیق کر رہے ہیں. جب تک ہم انسانوں کی فیبریکیٹڈ دنیا سے نکال کے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرا لیتے اس وقت تک خدا کی بنائی ہوئی دنیا کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے. یہ ایک بہت اہم بات جس طرح ہمیں متوجہ ہوں, اور اسی چیز کی طرف قرآن کریم نے بار بار ہمیں توجہ دلائی ہے. جیسے ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164, انما فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے مختلف ہو کر انہیں ایک دوسرے کو ریپلیس کرنا ہے, کہ ابھی رات ہے پھر اس کی جگہ دینا جاتی ہے پھر دن ہے اس کی جگہ آتا جاتی ہے. وَالْفُلْكِ کے لطیف کا جلیف الباڑ, اور ان کشتیوں میں ان پانی کے جہازوں میں کہ جو سمندر میں پانی میں روانہ ہے, بمن ینفعُ الناس, اور انسانوں کے فائدے کے لیے وہ چلتے ہیں, وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ, اور اس میں کہ جو خدا نے آسمان سے نازل فرمایا پانی, پہاڑیا بہت اور بابا دماؤں کے ہاتھ, اور زمین کو زندہ کیا اس کی موت کے بعد, وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور زمین میں ہر قسم کے چلنے کرنے والے حیوانات کو منتشر کر دیا کرا دیا, وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ, اور ہواؤں کا چلنا, وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور وہ بادل محبت کے جو آسمان اور زمین کے بیچ میں مسخر ہے, یعنی صبر جو ہے وہ ایک لیول پہ آتا ہے, نہ ایسا کہ آسمان میں غائب ہو جائے نہ ایسا کہ زمین پہ گر پڑے, بلکہ وہ ایک حساب کے ساتھ چلتا ہے. لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, ان سب چیزوں میں نشانیاں اور آیتیں ہیں قوم یعقلون, ان قوموں کے لیے, اس قوم کے لیے, ان افراد کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں. تو اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا سورہ یاسین کی آیت میں, اسی طریقے سے سورہ نحل کی آیت میں, کہ جس میں خدا نے سب سے زیادہ باوزیت کے لوگوں کو قرار دیا ہے صاحبان عقل, یعنی وہ لوگ جو خدا کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ لوگ جو خدا کے کریٹڈ سسٹم کو سمجھنا چاہتے ہیں, اس میں تفکر کرتے ہیں, اس میں تعقل کرتے ہیں, خدا کے نظام کو پہچانتے ہیں, ان کی زندگیوں میں کوئی چیز بغیر دلیل اور تفکر کے داخل نہیں ہوتی. یہ ایک چھوٹی سی بات میں کرنا محسوس کروں کہ اگر آپ کسی شے کو عقیدہ بنا لیتے ہیں, محض عقیدہ, اس عقیدے میں خرابی کی گنجائش موجود ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کسی چیز کو صرف عقیدہ بنا کے سامنے لاتے ہیں کہ ایک چیز ہے وہ عقیدہ ہے, اس میں خرابی کی گنجائش آ سکتی ہے, لیکن اگر آپ کسی چیز کو عقل کے معیار پہ باندھیں, عقل کے معیار پر ثابت کریں, اس میں خرابی کی گنجائش کبھی نہیں, اس میں خرابی کبھی پیدا نہیں ہوگی. تو معیار کیا ہے؟ عقل. اب آپ مجھے بتائیے کہ ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے کہ جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے؟ خدا کیا کہہ رہے ہیں آسمانوں اور زمین کی خلقت, خدا کیا کہہ رہے ہیں دن اور رات کا عدلنا بدلنا, کشتیوں کا سمندروں میں چلنا, آسمان سے پانی کا برسنا اور اس پانی کے ذریعے سے زمین کا موت کے بعد زندہ ہو جانا. ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے؟ لیکن آپ اس میں بھی غور فرمائیں گے ان میں سے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ہم غور کرتے ہیں. وہ کتنے ایسے یہ نظام ہیں کہ جو ہمارے ارد گرد چل رہے ہیں اس پہ غور کتنوں پہ کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم خود انسانوں کی بنائی ہوئی دنیا میں پھنسے ہیں. اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں جو ہے وہ صبح اٹھ کے اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے تو ہم صبح اٹھ کے آسمان اور اس کے ستاروں میں نظر نہیں کر سکتے. پیغمبر اکرم کی سنت تھی کہ جب فجر فجر بیدار ہوتے تھے تو آسمان پر نگاہ فرماتے تھے اور یہ آیت سورہ آل عمران بھی پڑھتے تھے کہ ان کی خلق السماوات و الارض آیات لاول الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم. صحیح, ہم یہ نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ہماری اس فیبریکیٹڈ لائف میں ہمیں اتنا انوالو کر لیا ہے اپنے اندر, ہمیں اتنا زیادہ کھینچ لیا ہے اپنے اندر, نگل لیا ہے ہمیں کہ ہم خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے قابل نہیں رہے. یہاں ہم سب کا ہوگی تو خدا کی معرفت حاصل کرنا, خدا کو پہچاننا قطعاً مشکل کام ہے. پروردگار کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری نشانیاں میں نے تمہارے سامنے بکھرا دی, کھول کے رکھ دی, ان کی طرف دیکھو, نظر کرو, عقل استعمال کرو. تمہیں ہر شہر میں خدا نظر آئے گا, ہر شہر میں جگہ خدا نظر آئے گا. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو اور دے رہا ہوں کہ میں جو برابر کی طرف ہوں کہ اس آیت میں غور کریں گے کہ کتنی سادی سی بات ہے, مثال ہے, اور کتنی گہری اس کے اندر حکمت. سورہ رات کی آیت نمبر 17 ہے, انزل من السماء ماء. ابھی پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے کہ خدا نے آسمان سے پانی کے برسنے کو اپنی ایک نشانی قرار دی ہے کہ زمین بنجر ہو جاتی ہے, ویران ہو جاتی ہے, فصل اگانے سے پاسر ہو جاتی ہے, لیکن آسمان سے پانی برستا ہے اور یہ مردہ زمین دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے. کیا یہ چیز قابل غور نہیں؟ سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ایک ہی پانی ہے لیکن کھجور کے درخت سے کھجور اگاتا ہے اور انار کے درخت سے انار اگاتا ہے؟ ایک ہی پانی ہے, جتنے بھی پھل اور درخت ہیں وہی پانی ہے, وہی ہوا ہے, وہی دھوپ ہے. سورہ نحل میں سے لے کر وہی سن لائٹ, وہی ہوا, وہی پانی, لیکن ہر ایک سے اپنے نوعیت کا فرق ہوگا. تو سورہ رات میں ارشاد ہوتا ہے انزل من السماء ماء, آسمان سے پانی نازل کیا, فصالت اودیتم بقدرها, اور اس پانی کی وجہ سے اپنے مقدور مقدار بھر ندی اور نالے بہنے لگے. یعنی وہ پانی جب زمین میں آیا تو اس سے ندی نالے تالاب پیدا شروع ہوئے. اور پھر اس کے بعد زمین کی رویدگی, زمین کے گھاس پھوس, زمین پر پائی جانے والی چیزیں جب اس پانی کے ساتھ مل گئی تو اس پانی کی سطح پر ایک جھاگ پیدا ہو گیا. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے تم اگر سونا یا کسی دھات کو زیور بنانے کے لیے آگ میں جلاتے ہو, ڈالتے ہو, تو اس کی تہ پر بھی اسی طریقے سے جھاگا جاتا ہے, اس کی تہ پر بھی اسی طریقے سے جھاگا جاتا ہے, تہ پر نہیں, سوری, اس کے سرفیس میں. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اس طریقے سے خدا حق اور باطل ہی مثال بیان کرتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, جو جھاگ ہے, اگر پانی کا جھاگ ہے تو اس کو ہوا اڑا کے ختم کر سکتی ہے, اگر اس میٹل کا جھاگ ہے تو اس کو آپ نکال کے اوپر سے پھینک دیتے ہیں, یعنی وہ جھاگ ضائع ہو جانے والی چیز ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنْفَعُ فِي الْأَرْضِ، اور جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ.
اب دیکھیں کون مثال ہے، یہ ایسی مثال ہے کہ جو دیہاتی دیہات رہنے والا شخص بھی اس کو دیکھ سکتا ہے. اس میں کسی بھی قسم کے عالم ہونے کی ضرورت نہیں. یعنی یہ جو پہلو ہے توحید کا، میں چاہ رہا تھا کہ اس سے تھوڑی سی پوچھناسی ہو کہ شاید ہم یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ توحید کے جو معارف یا مباحث ہیں وہ صرف اعلی صدر اتنی ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے انسان کو جو فلسفی اور عالم بننا پڑ رہا ہے، ایسا نہیں. بلکہ ہر جگہ پچھلی دفعہ جو میں نے واقعہ بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں، وہ کہہ رہا تھا کہ امام نے صرف ایک چیز جو حلیلہ اس کے سامنے طبیب کے ہاتھ میں تھا اسے پتا نہیں ثابت کی. تو جو چیز جنہیں پتا کیا مثال بتا رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے ہدایت نازل کی، آسمان سے زندگی کا سامان نازل کیا، پھر وہ زمین میں مخلوط ہوا، زمین کی مخلوقات اور ندی نالوں کی شکل میں چل پڑا، لیکن زمین کی رودگی کی وجہ سے اس پانی کے اوپر جھاگ آ گیا. کیونکہ جھاگ باطل ہے اور جھاگ کے نیچے جو پانی ہے وہ باطل ہے. یہ جھاگ ابھی اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے کبھی آپ پانی پر دیکھیں دور دور جھاگ، یا قرآن نے کئی کئی جگہ اور مثال دی ہے شجرہ فریسہ کی کہ جیسے دور دراز تک پھیلی ہوئی بیل، کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت کچھ ہے لیکن آپ اس کو چاہیں تو یوں کھا دیتے ہیں، اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں پائی جاتی. جبکہ اس کے بعد شجرہ طیبہ کیسا ہوتا ہے اور لوہاں باہر اس کی اصل اور جڑ جو ہے وہ ثابت ہے، وہ پر اوڑھا کس سما اور اس کی شاخیں آسمان کے باتیں کر رہے ہیں. تو کیا مثال تو ہمیں کہیں بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ عام زندگی سے یہ دھات، یہ سونا جس کے ذریعے سے تم زیور بناتے ہو، اس دھات کو زیور بنانے سے پہلے آگ میں تپایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ سونا خالص ہو جائے. سونے کے اندر جو میل کچایا ہے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں سے کئی باتیں ہم سوچ سکتے ہیں. خدا نے فرمایا کہ جھاگ اور میل کچائے اوپر آ جاتا ہے. اوپر کیسی جاتی ہے؟ جو چھوٹی کہنا جو ہلکی ہوتی ہے. اگر آپ کسی بھی پانی کے اندر فلوٹ کرنے والی چیزوں کو دیکھیں تو جو پانی ہے وہ ہمیشہ نیچے بیٹھتا ہے، تو ہلکی چیزیں وہ پڑ جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ باطل میں کوئی وزن نہیں ہوتا، باطل میں کوئی جان نہیں ہوتی. باطل اسی طریقے سے اوپر فلوٹ کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور وقت کی جو ہوائیں ہیں وہ اس کو اپنے ساتھ اڑا کے منتشر کرتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. لیکن جو حق ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے. اور حق جذب ہوتا ہے. کہاں جذب ہوتا ہے؟ انسانوں میں، قلوب میں جذب ہوتا ہے. یہ حق کے جاذبہ کہاں پر ہے؟ انسانوں کے دل جن میں یہ پیغام میں حق جذب ہو جاتا ہے. صحیح. اس سونے کو تپایا جاتا ہے تاکہ اسے میل کچائے سے پاک کیا جائے. اسی طریقے سے خدا انسان کو آزمائش کی بھٹی سے گزارتا ہے تاکہ نفس کا میل کچائے اوپر آ جائے مومن کے، اور نفس جو ہے سونے کی مانند خالص ہو جائے. کتنی باتیں ہو سکتے ہیں کہ آزمائشات، مصیبتوں کی جو بھٹی ہے اس سے گزارا جاتا ہے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. بلکہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سونار سونے کو آگ میں ڈالتا ہے. کیوں ڈالتا ہے؟ ہمیں اس لیے آگ نہیں ڈالتا کہ اس کو سونے کو جلانا ہے یا اذیت دینا ہے، بلکہ اس لیے سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے تاکہ سونے میں سے جو غیر خالص چیزیں ہیں وہ الگ ہو جائیں. بالکل سامنے سامنے کی مثال ہے. قرآن اور معصوم علیہ السلام ہمیں اس طرح بھی متوجہ کراتے ہیں. میں یہ بات بھی کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ کہیں جو ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس سے یہ نہ مطلب دے دیا جائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف فلسفیانہ استدلال سے بات ہو سکتی ہے، بلکہ قرآن ہمیں اس طرف بھی متوجہ کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ارد گرد جو زندگی ہے کبھی اپنی نظریں کھول کر دیکھو कि अभी जो तुमने अपने मिल के इनविजिबल हॉल्स बना ली हैं, उससे बाहर आके देखो अपने बनाए हुए कारखाने से, तो तुम्हें असल जिंदगी लगा रहे क्या है, उससे भी लुत्फन हो जाने की कोशिश करो। तो इन कुछ मिसालों के पुराने करीम के हवाले से बयान करने के बाद मैं उस पर आता हूँ महफिल बराबर पर, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि तीन खुतबात अमीर उल्मोमिनीन अलैहि सलाम के ऐसे हैं कि जिसमें आपने तीन मुख्तलिफ मखलूकात की बात की। एक उनमें से चमगादड़ है, एक मोर है, और एक खुतबा ऐसा है कि जिसमें दो कीड़ों का चींटी और टिड्डी उसका जिक्र है। चमगादड़ का जिक्र जिस खुतबे में है वो 153 है, मोर का जिक्र जिस खुतबे में है वो 163 है, और जिस खुतबे में चींटी का जिक्र है वो 183 है, 183। तो मैं थोड़े थोड़े उन मतलब पर आपको खिदमत में आज करूँ। खुतबा 153, यहां पर आपने फरमाते हैं कि मखलूकात के हवाले से खलक الخلق على غير تنقيم ولا مشورة مشيرة, खुदा ने मखलूकात को कैसे बनाया कि उसके सामने कोई मिसाल नहीं थी। एक जुमला याद रखिएगा, बहुत पुरलफ जुमला है, कि ईजाद और इब्तिदा सिर्फ और सिर्फ खुदा कर सकता है। मखलूकात जो है वो हमेशा चीजों को खल्क कर सकती हैं, ईजाद भी कर सकती हैं, यानी किसी चीज की इब्तिदा, किसी शय को नए सिरे से पैदा कर देना, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा का काम, कोई और इस काम को कर ही नहीं सकता। अगर आप इंसानों की ईजाद आ तो ईजाद नहीं है, ईजाद नहीं है, बल्कि मखलूक के खुदा को मैनिपुलेट करना है। ईजाद का मतलब ये होता है कि बिल्कुल नए सिरे से, कुछ नहीं था और एक चीज आ गई, ये काम सिवाय परवरदिगार के और किसी के बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं। तो आप क्या फरमाते हैं कि उसने मखलूकात को खल्क किया बगैर तमसील के, कि हम आमतौर से जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं, तो जहन में एक मॉडल करके मैन्युफैक्चर की जाती है, सामने कोई मिसाल होती है, लेकिन खुदा के सामने कोई ऐसी मिसाल नहीं थी कि जिसको सामने रखकर उसने किसी मखलूक को पैदा फरमाया। वाला मशूर मशीर, ना उसको कोई मशवरा देने वाला था मखलूकात के खिलकत के बारे में, वाला मरून मरून, और ना इस अमल में, इस खिलकत के अमल में कोई उसकी मुआवना या मदद करने वाले। ठीक है, तो इस हवाले से ये बात जहन में रखिएगा कि हम जो बात औकात थोड़ा सा हमारे जहन इस जहत में भटकते हैं कि किसी ने बिना खुदा का कोई बंदा किसी भी मरहले पर, किसी भी मकाम पर, लेकिन खुद अमीर उल्मोमिनीन अलैहि सलाम ये बयान फरमाए कि ना कोई खुदा का मुशीर है और ना कोई खुदा का मददगार है। ये सारे के सारे जो निजाम है जो खुदा की अपनी डिस्क्रिप्शन पर, खुदा का अपने डिसीजन है। वतन ना सुन कहूं मैं अम रही वतन रहना लिखवाते ही अजाना वरम लुदाफा वरम लुनाजा, उसके हुक्म से मखलूकात अपने कमाल को पहुंच गई और उसकी इताअत के लिए आमादा हो गए, यानी उनके सर खुदा की इताअत के लिए झुक गए। ये बात हमारे बदलों से पोशीदा नहीं कि सिवाय इंसान के और कोई मखलूक खुदा की माफियत नहीं करती, यानी जितना भी सिलसिला तकलीफ है उसमें खुदा की मर्जी के खिलाफ चलने वाली उपाय मखलूक इंसान है, और वो किस वजह से कि खुदा ने अख्तियार दिया है, यानी खुदा ने इस मखलूक को अख्तियार दिया है कि ऊपर जाना चाहो या नीचे जाना चाहो, कबूल करना चाहो या रद्द करना चाहो, इतारत करो या मासीत करो।
शैतान की मासीत वो इंसान नहीं।
हाँ, इसमें सही कह रहे हैं, इसमें शायद हम जनों को शामिल कर रहे हैं, यो हस सपना के दोस्त गुरु जनों है, ठीक है, तो ये इसमें जनों की मिसाल भी मौजूद है। लेकिन बाहर जो और मखलूकात मेरे जहन में जो बात की वो ये थी कि जो मखलूकात हमें नजर आ रही है ہمارے سامنے جو مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی مخلوق سوائے انسان کے خدا کی مرضی اور مشیت کے خلاف نہیں چلتی. یعنی اگر اس نے حکم دے دیا کہ سورج کو اس طریقے سے اپنا سال بھر کا سفر کرنا ہے وہ کر رہا ہے, چاند کو یہ سائیکل پوری کرنا ہے وہ کر رہا ہے, کسی طریقے سے سب کچھ. تو اپنے فرمائے کے مخلوقات کو اپنے کمال تک پہنچایا اور پھر کمال پر پہنچنے کے بعد ہر مخلوق خدا کی اطاعت کے لیے آمادہ اور کمرستہ ہو گئی اور اس کے ارادے کے سامنے سر تسلیم ہو گئی. اس کی صنعت کی لطافتوں اور خلقت کی کار فرمائیوں میں کیا گہری حکمتیں پوشیدہ ہیں, اور ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو اس نے چمگادڑوں کے اندر ہمیں دکھائی. سب دو تین باتیں یہاں سے پورا پتہ کریں. دو تین بات, پہلی بات جو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سب سے عجیب اور اسٹرائکنگ فیچر کیا ہے کہ چمگادڑ کی نظروں کو دن کا اجالا بند کر دیتا ہے اور رات کی تاریکی کھول دیتی ہے. یعنی یہ بالکل الٹا ریورس کہ تمام مخلوقات وہ ہیں کہ جن کی نگاہیں روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں, دن کو نکلتے ہیں وہ اپنے کام کے لیے, لیکن یہ ایک ایسی مخلوق خدا نے پیدا کروائی ہے کہ جس کا نظام برعکس ہے. اچھا, اس قسم کی باتیں ایکسیپشن ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم میں سے کوئی یہ کہنے کی جسارت نہ کرے کہ خدا کی خلقت اس چیز کی پابند ہے. لیکن خدا صرف ایسی آنکھ بنا سکتا ہے کہ جو روشنی میں دیکھتی ہو, کہ ہم یہ بات نہ کہیں, بلکہ جو خلاق علیم ہے, صاحب حکمت ہے, وہ ہر شے پر قادر ہے. اگر اس نے آنکھ ایسی بنائی ہے کہ جو روشنی میں دیکھتی ہے تو وہ ایسی بھی آنکھ بنا سکتا ہے کہ جو روشنی میں نہیں دیکھتی, اندھیرے میں دیکھتی. اس پر آپ کچھ جملے ارشاد فرماتے ہیں. وَقَيْ فَحَشِيَتْ أَعْيُنُهَا عَنْهُمْ تَسْتَبِقْنَ مِنَ الشَّمْسِ الْمُضِيئَةِ نُورًا تَهْتَدِي بِهِ فِي مَظَاهِرِهَا, کہ اس کی آنکھ ایسی عجیب ہے کہ وہ سورج کہ جو ہر شے کو روشن کرنے والا ہے, کہ جس کی شعاؤں سے تمام چیزیں روشن ہوتی ہیں, اور آفتاب کے پھیلاؤ میں, اس کی شعاؤں کے پھیلاؤ میں آ کر مخلوقات اپنی جانی پہچانے رستوں پہ چلتے ہیں, اپنے جانے پہچانے مقامات تک پہنچ سکتے ہیں, لیکن سورج کی وہی روشنی اور تجلی چمگادڑ کو اپنے رستے پر چلنے سے روک دیتی. جو چیز ہر مخلوق کو اپنے رستے پر چلاتی ہے اور اس کی راہوں کو روشن کرتی ہے اس کی نظروں کے سامنے, اس مخلوق کو اپنے مکان میں بند کر دیتی ہے کہ یہ اپنی راہ کو اس سورج کی روشنی میں نہ طے کرے اور ان کے پوشیدہ ٹھکانوں میں ان کو چھپا دیا. دن کے وقت وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ ان کی پلکیں ڈھلک کر آنکھوں پر لٹک جاتی ہیں, اور وجاعلت اللیل سراجا, خدا نے ان کے لیے رات کو چراغ بنایا. یہ تمام انسانوں اور مخلوقات کے لیے سورج کی روشنی چراغ ہے اور اس مخلوق کے لیے رات چراغ. جاعل تو نہیں جیسے آ رہے ہیں تستدل جو بھی اجتماع سے الزام رکھا کہ اس کے اندر وہ اپنے رزق کو تلاش کرنے نکلتے ہیں. رات کی تاریکیاں ان کی بصیرتوں کو دیکھنے سے نہیں روکتی, اور اس کے گھٹاٹوں اندھیرے انہیں رات رہنمائیوں سے باز نہیں رکھتے. مگر جب آفتاب اپنے چہرے سے نقاب اٹھا لیتا ہے اور دن کے اجالے ابھر آتے ہیں تو وہ اپنی پلکوں کو اپنی آنکھوں پر جھکا لیتے ہیں اور رات کی تاریکیوں میں جو معاش حاصل کی ہے اسی پر اپنا وقت پورا کرتے ہیں. فسبحان من جعل الليل لها نهارا ومعاشا والنهار سكنا وقرارا, پس پاک ہے وہ ذات کہ جس نے رات کو ان کے لیے دن اور معاش قرار دیا اور دن کو ان کے لیے سکون اور قرار کر. دوسری بات, یعنی ایک تو یہ چیز چنگانے والے سے اور دوسرا پیرا بیان کرواتے ہیں کہ ان کے پر وجعل لها اجنحة من لحمها کہ خدا کی عجیب و غریب خلقت ہے چنگاروں کے حوالے سے کہ ان کے پر علیحدہ سا فیدر لکھنی ہے باقی پرندوں کی طرح سے بلکہ ان کے پر جو ہے وہ ان کے گوشت اور ہڈیوں سے بنے یعنی چنگارے کا جو پر ہے جس سے وہ کھلائی کرتے ہیں وہ اس کی گوشت اور ہڈی سے بنے ہیں اسٹرکچر نہ کہ ویسے پر کے جو پرندوں کے ہوتے ہیں جنہیں ہم فیدرز کہتے ہیں اگر آپ پر دیکھیں کبوتر کا پر دیکھیں تو اس میں آپ کو نہ گوشت ملے گا نہ ہڈی ملے گی چڑیا کا آپ پر دیکھیں تو وہ پر بالکل ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے مور کا پر دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے یہ فیدر جو ہے نہ وہ گوشت ہوتا ہے نہ ہڈی ہوتی ہے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے اس بارے میں بھی اس مخلوق کو عجیب پر فرمایا کہ اس کے جو پر ہیں اجنحة من لحمها اس کی گوشت سے بنایا ہے اگر وہ جب وہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں تو ان کے اندر تو ان کی رگوں کو بھی دیکھو گے جس کے نشان ظاہر ہے اور اس کی مثال آپ نے کیا دی ہے کہ جیسے انسان کے کان کی لبیں جانوروں کے پر کیا ہیں کہ جیسے انسان کے کان کی لو یعنی کس طریقے سے خدا نے ان کے لیے پر بنائے جس کے ذریعے سے وہ پرواز کرتے ہیں اور جب وہ پرواز کرتے ہیں بلند ہوتے ہیں تو ان کے بچے ان کے جسم کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں جب وہ نیچے کی طرف جھکتے ہیں تو بچے بھی جھکاتے ہیں اور جب وہ اوپر کی طرف بلند ہوتے ہیں تو وہ بچے بھی اپنا رخ اوپر کی طرف کر لیتے ہیں اور اس وقت تک ان سے الگ نہیں ہوتے جب تک ان کے اعضاء میں مضبوطی نہیں آ جاتی حتی تشتد ارکانہ اور وہ اپنی زندگی کی راہوں اور اپنی مصلحتوں کو خود پہچاننے کے قابل نہیں ہو جاتے تین چیزیں آپ کو میں کہ جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ امام نے فرمایا تھا کہ وہ کون سی حص ہے کہ جو ہر جانور کے بچے کو ایک مخصوص طریقے سے بہیو کرنے کے قابل بناتی ہے یعنی یہاں پر بھی مثال کے طور پر چنگادڑ کے بچے کو کس نے یہ سکھایا کہ تم اپنے والدین سے اس وقت تک چنتے رہو کہ جب تک تمہارے اندر وہ طاقت نہیں آ جائے یعنی وہ طریقے سے چھوڑتا نہیں ہے تو اپنے بچوں کو اس طریقے سے چھوڑ بھی نہیں جاتا بلکہ وہ چنتے رہتے ہیں جیسے کینگرو ہے کینگرو اپنے بچے کو کہیں بیٹھا بھی نہیں جاتا بلکہ وہ جو پاؤچ ہے اس کے اندر ہی اس کا بچہ بیٹھا رہتا ہے یہ کیا چیز ہے یہ کون سی حصہ ہے ان حیوانات کو کس نے یہ حکمت سکھائی کہ اگر تم اس ہستی کو پہچاننا چاہتے ہو جاننا چاہتے ہو غور کرنا چاہتے ہو تو اس پر غور کرو اس کی مخلوقات میں کہ ان کو کس نے یہ حکمت سکھائی کس نے ان کو یہ باتیں بتائی دوسرے خطبے میں تو ذکر کرتے ہیں خطبہ نمبر 163 جس میں آپ نے بیان فرمایا موت ابتدا میں آپ نے گفتگو فرمائی پرندوں کے حوالے سے کہ ابتدا اہم خلقا عجیبا من حیوان و نبات و ساکن و ذی حرکات کہ خدا کی قدرت نے ہر قسم کی مخلوق ہو چاہے وہ حرکت والی ہو یا ساکن ہو عجیب و غریب آفرینش کا جامع پہنا کر اس کو ایجاد کیا ہے اور اپنی لطیف صنعت اور عظیم قدرت پر ان کو واضح نشانیاں بنا کر قائم کیا. ابتدا میں آپ پرندوں کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرواتے ہیں کہ پرندوں کی مختلف قسمیں ہیں جیسے مثال کے طور پر کچھ پرندے ایسے ہیں کہ جن کے جسم اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ وہ پرواز نہیں کر سکتے جیسے آسٹرچ شتر بگ. کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت بلندیوں میں پرواز کرتے ہیں. کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زمین سے قریب قریب پرواز کرتے ہیں ان کی مختلف قدر اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک عجیب الخلقت مور ہے وَمِنْ أَعْجَبِهَا خَلْقَنَا الطَّاوُسُ ان میں سے ایک عجیب ترین پرندہ مور الَّذِي أَقَامَهُ فِي أَحْكَمِ تَعْدِيلٍ یہ جملہ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے احکم تعدیل جنہیں اس کے اندر خدا نے موجودیت تعدیل عدالت کو محکم کیا ہے, انتہائی بہترین طریقے سے محکم کیا ہے. آپ جتنی بھی خدا کی مخلوقات ہیں ان میں ایک چیز آپ ضرور پائیں گے, اور وہ ہم جیسے اپنی سائنس کی یا میتھمیٹکس کی زبان میں کہتے ہیں کہ تمام کی خلقت جو ہے وہ سیمیٹرک ہے. سیمیٹرک کا مطلب سمجھتے ہیں, سیمیٹرک یعنی کہ اگر انسان کے وجود کو سمجھے, انسان کے جسم کو بیچ سے تقسیم کر دیں دو حصے, تو جو حصہ دائیں طرف ہے وہی حصہ بائیں طرف, اس کو کہتے ہیں سیمیٹرک. سیمیٹری جو ہے وہ اسے کہتے ہیں. اس کے بعد انسان کے اندر ایسا نہیں کیا کہ ان حالت کو اور رکھ لیں گے کہ اگر مثال کے طور پر یہ دو آنکھیں بیچ میں سے جو ہمارے جسم کا درمیانی ہے کہ مٹ جائیں, ایک آنکھ کا فاصلہ اس بیچ والے حصے سے زیادہ ہوتا ہے ان کا کم ہوتا ہے, دیکھنے میں دشواری اسی نہیں ہوتی, دیکھنے میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک طرف کا ہاتھ زیادہ لمبا ہوتا دوسری طرف کا ہاتھ چھوٹا ہو جاتا, ایک طرف کی ٹانگ زیادہ بڑی ہوتی دوسری طرف کی ٹانگ چھوٹی رہتی, اس قدر مشکل رہتا. یہ کیا ہے؟ یہ تعدیل ہے. تعدیل یعنی خدا نے جس مخلوق کو پیدا کیا عدالت کے ساتھ کرے, یعنی کہ اس کے اپنے وجود میں عدالت ہے کہ اس کی محکم دلیل تو ہے لیکن عدالت کے ساتھ ہے, عدل کے ساتھ ہے. کوئی چیز بھی افراد و تفریق کا شکار نہیں ہے ہمارے اندر. مور کی مثال اگر آپ لیں, مور کو سامنے سے آپ غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ رنگوں میں پوری سمیٹری ہے, یعنی اس کے جو پر جب وہ پھیلاتا ہے اور آپ اس کے سامنے سے تصویر لیں تو آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ جو حصہ اس طرف ہے وہی اس طرف بھی ہے, جو رنگ ہے ان میں ایک موزونیت ہے, یعنی پروں کے اندر اتنے سارے پر ہیں لیکن سارے کے سارے پروں میں رنگوں کی جو پوری کوس و قطع ہے اس سب کی کیفیت ایک ہے, اس کے اندر کوئی خلاف عدل چیز, خلاف عدل کا کیا مطلب کہ کوئی آؤٹ آف دا وے, آؤٹ آف دا بیلنس کوئی چیز نہیں. یہ کبھی کبھی اس بات کا موقع ملتا ہے کہ جب آپ باہر نکلیں شہر سے اور کسی ایسی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں کہ جو پرسکون ہے, جہاں آپ کے سائڈ میں تالاب کوئی پانی بہ رہا ہو, اس کے بعد کوئی سبزہ دار ہو, پھر پہاڑ ہو, پہاڑ کے پیچھے آپ کو درخت اور آسمان کو دیکھیں, آپ اس پوری پکچر کو تھوڑی دیر بیٹھ کے غور کرتے رہیں اور اس میں دیکھیں کہ یہ سب کا سب ایک دوسرے کے ساتھ کتنا خوبصورت بلینڈ ہوتا ہے. یہ پانی, پانی کے بعد یہ مٹی کا رنگ, درخت کا رنگ, سبزے کا رنگ, پہاڑوں کا بھورا پن اور اس کے پیچھے آسمانوں کی ہلکی نگاہٹ. اس میں آپ اس کو دیکھیں اور غور کریں کہ بنانے والے نے کلر کمبینیشن کا خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا, یعنی کہیں بھی آپ کو اس میں بھونڈا پن نظر نہیں آئے کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ رنگ بکھرائے ہیں, لیکن یہ سارے کے سارے رنگ جو ہیں وہ ایک بیلنس اور ایک آرڈر کے ساتھ ہیں, اس میں کوئی بھی غیر موزونیت والی چیز نہیں ہے. تو امام کیا فرماتے ہیں کہ یہ پرندے ایسے ہیں کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ان کو رنگوں میں ڈبو کے نکالا ہے. یہ جملہ میں ارشاد فرمائے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے رنگ ہے اس میں ڈپ کر کے نکال لیا, لیکن اس کے باوجود کہیں سے عدالت اور موزونیت میں فرق نہیں آتا, اس میں خرابی نہیں کر رہا, ہر چیز ٹوٹلی بیلنس ہے. اس کے رنگوں کو ایک حسین ترتیب سے مرتب کیا ہے, یہ حسن و توازن ان پروں کے ذریعے سے ہے کہ جن کی جڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چھوڑ دیا ہے, یہ پر اس کی جڑیں اس کے جسم میں ایسی ہیں کہ جو جیسے کرو دی گئی. وہی میں نے اپنی خدمت پیش کیا کہ چمگادڑ کے برعکس باقی تمام حیوانات کے جو پر ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے, وہ ان کے گوشت اور ہڈیوں سے نہیں بنے گئے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو اس کی جڑ جو ہے وہ ان کی گوشت میں پلوئی ہوئی ہوتی ہے. تو ایسی ایک دم ہے کہ جو دور تک کھینچی چلی جاتی ہے اور جب وہ اس کو پھیلاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کسی کشتی کا رنگ برنگی بادبان ہے کہ جیسے اس کا ملہ ادھر ادھر موڑ رہا ہے اگر تم بغور دیکھو اس کے پروں کے درمیان کی جو تیلیاں ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے چاندی کی سلائیاں اس میں ڈال دی. اگر آپ اس کے پر کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہی ہے کہ جس پر وہ چیزیں باقاعدہ پیدل سے لگے ہوتے ہیں. اگر اس بنیادی اس کو دیکھیں تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ جیسے چاندی کی ایک سلائی کہ جس پر پر لگے ہوئے ہیں اور ان پر جو عجیب و غریب حالے بنے ہوئے ہیں انہیں کبھی خالص سونا اور کبھی زمرد کے ٹکڑے چائے کرو گا. اگر تم اسے زمین میں اگنے والی چیزوں سے تشبیہ دو گے یہ کہو گے کہ وہ ہر موسم بہار کے چنے ہوئے پھولوں کا گلدستہ ہے. اور اگر کپڑوں سے تشبیہ دو گے تو یہ کہو گے کہ وہ منقش پھولوں یا خوشنما یمنی چادروں کی مانیں گے. اور اگر زیورات سے تشبیہ دو گے تو یہ کہو گے کہ وہ رنگ برنگ کے ان نگینوں کی طرح ہے کہ جو مرصع بجواہر چاندی کے دائروں میں پھیلا دیے. یعنی چاندی بیچ میں ہے اور اس کا رنگ برنگے زمرد و جواہر اس کے ارد گرد پھیلا دیے گئے. وہ کس طرح چلتا تھا یہ ایک بات اور ہمارے لیے وہ جب چلتا ہے تو کس طرح چلتا ہے کہ جیسے کوئی حشاش بشاش اور متکبر کہ جو اپنے وجود کی خوبصورتی سے مدہوش ہے کہ جیسے اس کے اپنے وجود کی خوبصورتی نے مدہوش کیا ہے اس طریقے سے تراما تراما آگے بڑھتا ہے. اپنی دم اور اپنے بالوں پر کو غور سے دیکھتا ہے. اپنے پیراہن کے حسن و جمال اور اپنے گلو بند کی رنگتوں کی وجہ سے بہکانا لگا کر ہنستا ہے. مگر جب اپنے پیروں پر نظر ڈالتا ہے تو کس طرح اونچی آواز سے روتا ہے کہ گویا اپنے درد دل کو ظاہر کر رہا ہے. صحیح یعنی کس چیز کی طرف توجہ دینے کو ہے امیر المومنین علیہ السلام کہ جب بھی تم کسی مخلوق میں غور کرو گے تو ہمیشہ کمال کے ساتھ نقص. مخلوق کے اندر کیا نشانی ہے؟ مخلوق ہونے کی کیا نشانی ہے؟ کہ کمال کے ساتھ ہمیشہ نقص پایا جائے. بزرگی کے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ پستی اور کمزوری نظر آئے گی، کوئی بدنمائی نظر آئے گی. اور اس کے اندر ایک اور حکمت بھی ہے کہ خداوند کریم نے ہر مخلوق کو جس کو کمال دیا ہے اس کے ساتھ کچھ چیزیں جان بوجھ کر ایسی لگا دی ہیں کہ وہ اپنے کمال کی وجہ سے متکبر ہو کے تباہ ہو گئے. جی
کمال دیے
کمال مطلق نہیں ہے. کمال ہے کمال مطلق نہیں ہے. کمال مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے ایبسولیوٹ گریٹنس. ایبسولیوٹ گریٹنس ہے بے رکھتی کے پاس
دینے والے
جو ہر ایب اور نقص کا جی
دینے والے نے شاید اس لیے نہیں دیے کہ اس کو شاید انسیکیورٹی ہے.
نہیں کس بات
پھر اس نے کیوں نہیں دیا کام
اس لیے نہیں دیا کہ دیکھیں ایک چیز آپ کو تھوڑا اپنے تھوڑا گہرے بات کی طرف دیکھیں. ہر مخلوق اپنی زندگی میں خالق کی محتاج ہے ہر لمحہ. صحیح یعنی غنی یہ بزار صرف ایک ہے اور باقی ہر ایک اس کا محتاج ہے. اگر کسی بھی وجہ سے اس کے قلب میں جو محتاج محض ہے تکبر آ جائے تو اس سے وہ جو زندگی کا فیض اس تک پہنچ رہا ہے وہ لائن کٹا ہو جائے گی. بات سمجھ میں نہیں نہیں بات میں سمجھ سکیں کہ جیسے انسان ہے انسان نے ایک چیز میں کمال حاصل کیا. اگر پہلی بات یہ کہ ظاہر ہے کہ انسان کو اپنی لمیٹیشن سے کمال کی ایک حد پہ جا کے رکھتا ہے، کمال کے وقت تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن جس حد تک بھی اس نے کمال حاصل کیا اگر اس کی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں باقاعدہ ہوں تو جو حیات کا سرچشمے سے وہ کنیکٹڈ ہے جس کی وجہ سے اوپر جا رہا تھا وہ کنیکشن کٹ آف ہو جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے سوائے انبیاء کے کیونکہ انبیاء اس چیز سے بالاتا ہے, باقی جتنے بھی باکمال افراد ہیں آپ غور کیجیے کہ جس چیز میں ان کا کمال تھا اسی چیز کو قرآن ان کی کمزوری بنا کے دیکھا ہے. یعنی بڑے بڑے حکماء اور ادیبا, اتنے بڑے بڑے طبی کہ جن کی دعا تیار دوا تیار سمجھی جاتی تھی, وہی دوا جب وہ خود مرض الموت میں مبتلا ہوئے ان کی اپنی دواؤں پر اثر نہیں کر پائی. یقین جانے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا اور اس نے اپنے بھتیجے یا اپنے خاص شاگرد کو میں بھیجا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اسی کر دیا تھا, اس کی کوئی دوا تیار موجود تھی, لیکن اس نے جب اسی مرض میں خود مبتلا ہوا اور اس نے وہی دوا خود کھائی کرنے کا. تو یہاں پر مسئلہ اس کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ اس کا ہے کہ ایک ہستی ہے جو غنی ہے اور ایک ہے جو فقیر ہے, یہ فرق ابھی ایلیمنیٹ نہیں ہو سکتا. یعنی کہ جو فقیر ہے وہ غنی کی وجہ سے باکمال نظر آ رہا ہے, خود باکمال نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے. جب بھی جس لمحے بھی اس نے اپنے کو باکمال سمجھنا شروع کر دیا تو یہ تکبر کیا کرے گا, اس کی شہر کے حیات کو کاٹ دے گا. تو یہ خدا نے جو ان چیزوں سے کرایا اس لیے نہیں کہ خدا اپنے کو بڑا بنانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے, اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ یہ جو فلو آف لائف ہے تمہاری طرف, اگر تم جب بھی اس قسم کی بیماریاں تمہارے اندر آ گئی تو جو یہ فلو ہے حقیقت سر چشمہ ہے تو تمہاری جانے یہ سب سے پتہ ہو جائے پتہ ہو جائے. اس وجہ سے ہر جگہ امام جائے گا سوائے معصومین کے, معصومین کے ساتھ ایسا نہیں کیونکہ وہ سب آتا ہے.
سب جو ہم دوائی دیتے ہیں معصومین کی وہ ان مخلوقات کی تو نہیں ہے, مطلب جو ان مخلوقات کی والے کی جو آپ نے جیسے موت کی مثال دی تو جو دلائل ہم رکھتے ہیں مطلب دوسرے سے تو اس کے مقابلے میں انبیاء کے لیے وہ بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس لیے رکھ سکتا ہے کہ مخلوق پتہ چلے مخلوق ہے, انبیاء میں جو ایپ کو یا نقص کو جائز سمجھتے ہیں اس کی توجہ بھی مطلب اسے مولانا مودودی وغیرہ کرتے ہیں کہ وہ کیونکہ وہ ایک مخلوق بتانے کے لیے مکمل نہیں ہے, کہیں نہ کہیں 99.5% یہ مخلوق جو وہ نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے کہا کہ عقیدہ جو ہے اگر ہم اس کو عقید سے عقیدہ مان لیں اللہ کے لگ رہے جیسے ہم باقی مخلوق کے مخلوقات کے مقابلے میں انبیاء کے بارے میں یا معصومین کے بارے میں
نہیں عقیدے کی صورت نہیں عقیدے کی صورت نہیں ہے. یہ دیکھو بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل جیسی قوم طرف لے جا رہا ہے بار. یہاں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ نبی کیسے بنتا ہے, یہ ایک انسان کیسے معصوم بنتا ہے. اس جملے کو آپ بالکل ذہن میں غور کرنا چاہیے, انسان کیسے معصوم بنتا ہے. اور انما انا بشرم مثلکم یوحا الیہ کہ جو وحی ہے میری طرف جو وحی کی جا رہی ہے وہ بشریت کی نبی کے ساتھ نہیں ہے, بشریت کے ہمارے وحی نبی اس طریقے سے کہ ایک انسان اپنے مقام سے بلند ہوتا ہے خدا کی ہدایت کے ذریعے سے ایک درجات کو طے کر کے ایک مقام پہ پہنچتا ہے, نادیت کے حجابات سے آزاد ہو کر حقیقت کو دیکھتا ہے اور وہاں سے پلٹ جاتا ہے, اس کو نبی کہتے ہیں. ہم نبی سمجھتے ہیں کہ ایک انسان یہاں پہ بیٹھا, یعنی اہل سنت کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان ان میں اس کے بہت سارے انسانوں میں سے خدا نے ایک انسان کو منتخب کر لیا اور اس کے پاس فرشتے کو بھیجنا شروع کر دیا. ٹھیک, لیکن ہے وہ انسان جیسے ہم سب انسان, اب فرشتہ اس کو جو بتا رہا ہے جتنا بتا رہا ہے اس حد تک تو وہ صحیح, لیکن باقی جو کہ وہ